پھر آگے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے، یا تو آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کریں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. یہاں اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا تذکرہ ہے. جو لوگ سیرت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ کے 13 سال تو ستم کے تھے ہی سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس جگہ کو چھوڑنے کا حکم ابھی تک نہیں دیا کہ شاید کچھ اور لوگ ہیں جو دین کی طرف آ جائیں اور ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ ایک ایسی رات گزری کہ کتنی گھنونی سازش کفار نے تیار کی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا منصوبہ بنایا گیا، اور ساری آپشنز چوز کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح ہم ان کو راستے سے ہٹا دیں اور یہ یہاں سے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان ساری سازشوں کو بے نقاب کر دیا اور اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ جائیں، کیونکہ اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ اب ان کے اوپر حجت پوری ہو چکی ہے. یہ لوگ اب اس قابل نہیں کہ مزید وقت ان پر لگایا جائے، اور یہ نہ شکرے ہیں نہ قدرے ہیں. 13 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں بھی ان کو اگر اس بات کا یقین نہیں آیا کہ وہ پیغام جو اللہ کا نبی ان کو دے رہا ہے اس میں ان کی نسلوں کا فائدہ ہے، ان کے باپ دادا کے خلاف یہ سب کچھ نہیں ہو رہا بلکہ ان کے اپنے ہی نسلوں کو سنوارنے کے لیے ہے، تو یقیناً یہ سنبھل چکے ہوتے. ہر نبی کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے. عام نبیوں کی زندگی میں تو اس وقت کے بعد قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے تاکہ تم اس معاملے اس کو اب ختم سمجھو اور تم دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو، تم نے اپنے رویے سے یہ بات ثابت کر دی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے تو آپ کے جانے کے بعد مکہ والوں کو ختم تو نہیں کیا گیا، اس لیے پھر اس کے بعد 10 سال جو مکی دور کے تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف جنگیں کروائی گئیں، اور اس میں ان سارے سروں کو کچلا گیا جنہوں نے اسلام کے خلاف ایسی سازشیں بنائیں. ہم صرف یہاں اپنے لیے اگر چھوٹا سا محاسبے کا نقطہ لکھ لیں کہ کیا واقعی ہماری بھی کبھی کسی نے دین کے لیے جان لینے کی کوشش کی؟ کیا لوگ ہمیں بھی قید کرنے اور قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آگے سے بچا کے رکھے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم تو ہلکی سی ہوا چلتی ہے تو دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ حالات بڑے تنگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی ہی ان کی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو، اس چال کو بے نقاب کر دیا. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے. آج بھی کہتے ہیں لوگ، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یعنی یہ کون سی نئی باتیں ہیں، کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے یہ بڑی بات نہیں، سب کرتے ہیں ایسی باتیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے تھے. اور وہ وقت بھی یاد کرو وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اے خدا اگر واقعی یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جب بدر کے میدان میں ابو جہل آ رہا تھا تو اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اللہ ہم میں سے جو تیری نظر میں حق پہ ہے اس کو تو آج فتح دے دے، اور جو رشتہ ناتوں کو صلہ رحمی کو کرنے والا ہے اس کو فتح دے. دیکھیے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو حق پہ سمجھتے ہیں. یعنی خود اس نے اپنے لیے بد دعا مانگی، اللہ نے اسی کا تذکرہ کر دیا کہ اس وقت اس کو یہ یقین تھا نا کہ میں سچا ہوں. ہم سب کو اس بات کو سنتے وقت بہت غم لاحق ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جھوٹ پہ ہوں اور میں اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہی ہوں، میں اپنے آپ کو سچ پہ سمجھ رہی ہوں. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کی کچھ ایسی باطل رسومات کا تذکرہ کرتے ہیں جو دین کے نام پہ یہ کرتے تھے. سنتے وقت ذرا آج ہم بھی اپنا جائزہ لیں اور محاسبہ کر سکتے ہیں کہ کہیں آج کے دور میں ایسی ہی کوئی شکل بگڑی بھی تو نہیں ملتی. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیا، بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے رہتے ہیں. یعنی دین کے نام پہ سیٹیاں اور تالیاں آج تو کسی عبادت کا حصہ نہیں بن چکی۔ مکہ والوں کا رواج ہی یہی تھا کہ وہ بیت اللہ میں جا کر سیٹیاں بجاتے اور اس طرح کے کام کرتے کہ جس کی وجہ سے وہاں کا ایک حسن اور وہاں کی جو ایک روحانیت ہے وہ برپا ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج پھر دین کے نام پہ کچھ لوگ اسی طرح سے اللہ کو یاد کرتے اور تعریفیں کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گی لیکن ہر ایک اگر سوچے گا تو اس کو ضرور سمجھ آئے گی۔ تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پھر یہ کن کی سنت ہے۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یعنی وہ مال اور اولاد جو انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لگایا، وہی مال ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گا۔ پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے۔ دنیا میں نہیں آئے نا اپنی خوشی سے اللہ کی طرف، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گھیر گھار کے ان کو لے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاکیزگی کو گندگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل خسارہ پانے والے ہیں۔ کبھی آپ نے گھر کی کلیننگ کی ہو، سب ادھر ادھر سے بیکار چیزیں، کاغذ اور ان چیزوں کو پکڑ کے بالآخرہ پاگ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں بہت جمع ہو گئے اس کو پھینک دو۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کے نبی کو نہ پہچانے، ان کے راستوں پہ نہ چلیں، پھر ایسے لوگ بھی دھرتی کا کچرا ہیں، ٹریش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے جہنم کے ٹریش کین میں پھینک کر آگ لگا دے گا۔ اے نبی، ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوم کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامیوں مددگار ہے۔ یہاں پہ پارہ پورا ہوا۔ اگر آپ پارے کے آغاز اور انتہا کو دونوں کو ملا کے دیکھ لیں، شروع میں قوم شعیب کے متکبرین کی بات تھی اور پارے کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے ان کے تکبر کی بات ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے جو تھیم اس پارے کا لیا تھا تکبر، تو یہاں سے ہمیں متکبرین کے رویے کی بات سمجھ آتی ہے۔ ہم نے اس پہ تھوڑی بات تو کر لی تھی، لیکن اگر چند لمحوں میں اس کو اور تھوڑا دیکھیں کہ متکبر کی نفسیات کیا ہوتی ہے، یعنی اندر اس کے کیا کھیل کھیلا ہوتا ہے۔ باہر تو اس کی گردن چکڑی ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ یہ اندر سے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ یہ دوسرے کو گھٹیا کر لیں، ان کو لیٹ ڈاؤن کر دیں، اس سے ان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ تب تک خوش نہیں ہوتے جب تک خود کو نہ منوا لیں۔ جیسے انفیریئرٹی کمپلیکس کا نام آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی انا اپنی جگہ سے ہٹی ہوتی ہے اور کرتے کیا ہیں۔ ان کی مثال آپ کو دینا چاہوں گی کہ مثال ہے کہ آپ دیکھیے کہ متکبر کو بالکل ایسے ہی آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے، وہ کسی پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ بہت اونچا کھڑا ہے نا، تو دوسرے لوگوں کو نیچا ہونے کی وجہ سے بہت حقیر سمجھ رہا ہے، لیکن دوسرے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی وہ چھوٹا دکھتا ہے۔ ذہن میں آ رہا ہے تصور؟ یعنی ایک شخص جب پہاڑ پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دوسرے لوگ بڑے چھوٹے چھوٹے بونے دکھتے ہیں۔ متکبر دوسروں کو اتنے ہی حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ سب تو میرے غلام ہیں، یہ زر خرید ہیں۔ اور جو خود کھڑا ہوتا ہے اس کو نیچے والے اوپر دیکھے تو وہ کیسا دکھتا ہے؟ اصل قد سے چھوٹا دکھتا ہے نا۔ تو متکبر کو دوسرے لوگ اس کی اصل سے بھی چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل میں پتہ ہے کہ تکبر جو ہے نا، یہ انسیکیورٹی کا نام ہے۔ تصور میں لائیے کہ ایک بڑا سا پلر ہے، کوئی سمجھ لیں کہ میں بھی 20-25 فٹ لمبا، پتلا سا اس کا ریڈیس لے لیں، کوئی بھی پلر لے لیں۔ اس پلر کو بالکل سیدھا کھلے میدان میں آپ کھڑا کر کے دیکھیں اور تصور میں لائیں کہ اس پلر کے اوپر ایک شخص کھڑا ہے، کیا فیل کرے گا؟ انسیکیور ہے نا، ہائے میں گر نہ جاؤں، ہائے میں گر نہ جاؤں۔ کسی بہت اونچی بلڈنگ پہ جا کے بھی اگر آپ نے کبھی نیچے دیکھا ہو تو دل ہل جاتا ہے، حالانکہ اس کے آگے بیلکنیز اور سب کچھ ہوتا ہے۔ بالکل متکبر ایک لمبے پلر کے اوپر کھڑا ہوا ایک شخص ہے جو ہر لمحے اس خوف کا شکار ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ اس کو پھر دکھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو بڑا بنتا، روپ ڈالتا، غصہ کرتا، اور اس طرح کی کیفیات اس کی زندگی میں آ جاتی کہ جس کی بنیاد پہ پھر اس کے ہر ہر رویے سے کبر دکھتا ہے اور وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اصل میں وہ دوسروں کو چھوٹا دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر طرح کے کبر کو ہم سے دور کر دے۔ ہم جس تکبر کو جانتے ہیں اور جس تکبر کو ہم نہیں جانتے اس کو ہم سے دور کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے آپ کو بہت عاجز مزاج سمجھتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہم متکبر ہو چکے ہوں اور لوگوں کی نظروں میں ہم پہلے سے بھی چھوٹے ہو چکے ہوں کہ جو اصل ہمارا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے محاسبے کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔